الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. صدق الله العظيم. میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ رب العالمین کا احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں اشرف المخلوقات یعنی حضرت انسان بنایا ہے، صاحب ایمان بنایا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ذات پر ہمیں ایمان کی توفیق عطا فرمائی، اپنی محبت، اپنا تعلق اہل ایمان کو اللہ پاک نے نصیب فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ کی محبت کی جس میں جتنی زیادہ طلب ہوتی ہے، پیاس ہوتی ہے، وہ اتنی ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کی محبت کو حاصل کر سکتا ہے. گزشتہ مضامین میں آپ حضرات نے سماعت فرمایا کہ مجدد الملت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے، اللہ تعالیٰ کی محبت اگرچہ بندے کے اختیار میں نہیں کہ وہ ایک ہی لمحے میں کوئی اللہ تعالیٰ کی محبت کو حاصل کر لے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت اگرچہ وہ غیر اختیاری چیز ہے، لیکن جو اس کے اسباب ہیں وہ اختیار میں ہیں، جن میں سے کثرت ذکر اللہ سب سے اہم ترین ایک سبب ہے کہ اللہ کو کثرت سے یاد کرنا، اس کا ذکر دل سے بھی زبان سے بھی، رات دن اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا اور کثرت سے اللہ تعالیٰ کا تذکرہ، اللہ پاک کا ذکر مبارک زبان پر لانا، اور دوسری چیز ہے اللہ تعالیٰ کے انعامات کو یاد رکھنا کہ اس نے جو ہم پر انعامات کیے اور ہمارا جو برتاؤ ہے، جو ہمارا رد عمل ہے، وہ یاد رکھا جائے، تو اللہ تعالیٰ کی محبت خود بخود دل میں جگہ پکڑتی ہے. اور تیسری چیز فرمایا کہ کسی اللہ والے سے تعلق جوڑنا، تو جو اللہ سے محبت کرنے والا ہوگا اس سے تعلق جوڑنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب ہوگی. اور چوتھی چیز ہے کہ اطاعت اور فرما برداری کے اوپر مداومت اختیار کرنا، مواظبت اختیار کرنا، ثابت قدمی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں لگے رہنا. اور پانچویں چیز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگنا کہ اللہ سے اللہ کی ذات کو مانگا جائے، تجھ سے مانگوں میں تجھ ہی کو کہ سبھی کچھ مل جائے. سو سوالوں سے یہی ایک سوال اچھا ہے، اللہ کی ذات کو خود اللہ تعالیٰ ہی سے مانگا جائے. تو یہ تمام کے تمام اسباب ہیں، کثرت ذکر اللہ، اللہ تعالیٰ کے انعامات کو مستحضر رکھ کے ان کو دھیان میں لانا، اللہ والوں سے جڑ کر رہنا، اطاعت اور فرما برداری پر ثابت قدم رہنا، اور اللہ تعالیٰ سے دعاؤں کا اہتمام کر کے اللہ تعالیٰ کی محبت کو حاصل کرنا. کثرت ذکر اللہ یہ وہ اہم ترین چیز ہے، وہ نعمت عظمیٰ ہے کہ جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ فذکرونی اذکرکم اشکرو لی ولا تکفرون. تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا. تم میری نعمتوں پر شکر ادا کرتے رہو، نعمتوں کی ناشکری سے بچتے رہو. یہ وہ عظیم الشان نعمت ہے کہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں اس کا اعلان فرما دیا کہ فذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا. حدیث مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح فرمائی کہ بندہ جب اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندے کو یاد کرتے ہیں. اللہ پاک نے فرمایا کہ بندے، اگر تو مجھے تنہائی میں یاد کرتا ہے تو میں بھی تجھے تنہائی میں یاد کرتا ہوں، تو اگر مجھے مجمع میں یاد کرتا ہے تو میں تجھ سے بہتر مجمع میں تجھے یاد کرتا ہوں. ذکر میرا مجھ سے بہتر ہے کہ اس محفل میں ہے. بندہ تو فرش پہ اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی عرش پہ اس کو یاد کرتے ہیں. یہ وہ عدلے کا بدلہ ہے کہ بندہ جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں اپنے آپ کو لگاتا ہے، جتنا زیادہ زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھتا ہے، اتنے ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی اس کو انعام ملتا ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی زیر سایہ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نظروں میں ہوا کرتا ہے. اب یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ذکر کا کتنا اہتمام رکھتے ہیں. قرآن کریم میں اللہ پاک نے جگہ جگہ جہاں بھی ذکر کا تذکرہ فرمایا تو کثرت کا تذکرہ فرمایا، اذکر اللہ ذکرًا کثیرًا، کہ کثرت سے اللہ تعالیٰ کو یاد رکھا کرو. وسبحوه بکرۃ و اصیلا، صبح و شام اس کی پاکیزگی بیان کیا کرو. قرآن کریم میں اللہ پاک نے بہت سارے حقائق کھول کر بیان فرمائے، انہیں میں اس بات کو بھی بیان فرمایا کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور پاکیزگی اور اس کی بزرگی بیان کر رہا ہے. حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں ایک واقعہ رونما ہوا کہ آپ نے اللہ کے حکم سے ایک بڑے پتھر پر عصا مارا تو وہ دو ٹکڑے ہوا, پھر حکم ہوا اس کو پتھر ماریے تو اس کو مارا تو اس کے بھی دو ٹکڑے ہوئے, پھر حکم ہوا پتھر پہ عصا مارا تو دو ٹکڑے ہوا پتھر کے ٹکڑے, پھر ٹکڑے میں ٹکڑا, ٹکڑے میں ٹکڑا, تین مرتبہ جب پتھر کے ٹکڑے پہ ٹکڑے ہوتے چلے گئے, اندر سے ایک اور پتھر کا ٹکڑا نکلتا چلا گیا, تین تہ کے بعد جو پتھر دو ٹکڑے ہوا تو اس میں دیکھا کہ بیچ میں ایک خلا تھا اور اس خلے کے اندر تین تہ کے اندر ایک جاندار کیڑا موجود تھا اور اس کے ساتھ ایک سبز پتی بھی موجود تھی جو اس کیڑے کی خوراک تھی. حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو بے حد تعجب ہوا کہ تین تہ پتھروں کے اندر بھی اللہ پاک نے اپنی مخلوق کو بسا رکھا ہے اور اس کے رزق کا ایسا انتظام فرمایا ہے کہ وہاں پر بھی ایک سبز پتی اس کے ساتھ میں اگا رکھی ہے کہ جو اس کیڑے کی خوراک ہے. تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو جب بڑا تعجب ہوا, اس تعجب پر اللہ پاک نے فرمایا کہ موسیٰ آپ کو اس کیڑے کی اس بود و باش کو دیکھ کر جو تعجب ہوا تو آپ ذرا اس کیڑے کو اس پتھر کو اٹھا کر اپنے کان کے قریب تو لے جائیں کہ وہ کچھ کہہ بھی رہا ہے کہ نہیں. تو اس پتھر کو جب کان کے قریب کیا تو آواز سنائی دی, سبحان من یرانی یرزقنی ولا ینسانی, پاک ہے وہ ذات کہ جو مجھ کو دیکھ رہا ہے اور اس نے مجھ کو رزق عطا فرمایا, مجھے کبھی اس نے فراموش نہیں کیا, بھولا نہیں. کہ پتھروں کی تہ کے اندر بھی اللہ پاک نے اپنی مخلوق کو بسا کر اپنی تسبیح کے اندر لگا رکھا ہے, سبحان من یرانی, پاک ہے وہ ذات جو مجھ کو دیکھ رہا ہے, ویرزقنی ولا ینسانی, مجھے رزق بھی دے رہا ہے, مجھے فراموش نہیں کیا. پورا کائنات کا نظام چلا رہا ہے لیکن اس ایک پتھر کی تہ کے اندر موجود کیڑے کو بھی اللہ پاک کامل مکمل اس کی ضرورت کے مطابق خوراک عطا فرما رہے ہیں. اللہ کی تسبیح, اللہ کی تقدیس, اللہ کی تحمید, سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, سبحان اللہ, جس میں اللہ کی پاکیزگی بیان کی جاتی ہے اس کو تسبیح کہا جاتا ہے, الحمدللہ, جس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی جاتی ہے یہ تحمید کہلاتی ہے, اللہ اکبر, جس میں اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور بڑائی اور عظمت شان علو و مرتبت کو بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ ہی سب سے بڑا ہے تو اس کو تکبیر کہا جاتا ہے, تقدیس, جس میں اللہ تعالیٰ کی قدوسیت کو بیان کیا جائے, سبوح قدوس رب الملائکہ والروح, تو فرمایا کہ تسبیح ہو, تحمید ہو, تکبیر ہو, تقدیس ہو, ساری ہی چیزیں اللہ تعالیٰ کا ذکر کہلاتی ہیں. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ, تیسرا کلمہ اگر پڑھ لیا جائے تو اس میں تسبیح, تحمید, تکبیر اور اللہ تعالیٰ کی الوہیت اور اللہ تعالیٰ نے جو ایک خزانہ عطا فرمایا ہے, فرمایا کہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ, یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک عظیم شان خزانہ ہے جو اس امت کو عطا کیا گیا. ذکر کے مختلف کلمات ہیں, مختلف الفاظ ہیں, چھوٹے چھوٹے ذکر ہیں. فرمایا کہ الحمد للہ تملأ المیزان وسبحان اللہ والحمد للہ تملأ ما بین السماوات والارض, الحمد للہ صدق دل سے اگر بندے نے زبان سے ادا کیا ہے, اللہ تعالیٰ کی محبت کی محبت کے اندر سرشار ہو کے دل کی گہرائی سے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر رہا تھا سچائی کے ساتھ, پرخلوص جذبوں کے ساتھ, تو فرمایا کہ الحمدللہ آخرت کے اس ترازو کے پلڑے کو بھر دیتا ہے, اور سبحان اللہ الحمدللہ کے جو کلمات ہیں, فرمایا کہ زمین اور آسمان کے درمیان کے خلا کو بھر دیتے ہیں. اخلاص جب دل میں موجود ہو, للہیت ہو, اللہ تعالیٰ کی محبت ہو, اپنی بندگی ہو, عاجزی اور انکساری ہو, تو پھر یہ تھوڑا سا عمل بھی بڑا وزندار اور جاندار ہو جاتا ہے. حضرت امام ابو داود رحمہ اللہ, جو صحاحہ ستہ, جو ہماری بڑی بڑی کتب احادیث ہیں ان میں سے ایک بڑے مصنف ہیں, امام ابو داود رحمہ اللہ, جنہوں نے احادیث مبارکہ کو جمع فرمایا ہے اور ان میں سے ایک بڑا مجموعہ سنن ابی داود کے نام سے آپ نے مرتب کیا. اللہ پاک نے ہر فن کے لیے رجال کار کو پیدا فرمایا اور ان سے اپنے اپنے وقت پر خدمتیں لی ہیں. تو محدثین کا ایک عظیم الشان طبقہ اللہ پاک نے ایسا منتخب فرمایا جن سے احادیث مبارکہ کے مجموعے کو مرتب کرنے کی خدمت انجام لی. تو انہی میں امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے مشائخ سے، اپنے بڑوں سے، جو احادیث کا مجموعہ جمع کیا، اور اس کے بعد پھر میں نے منتخب کر کے چھانٹ کے جو میں نے ایک سنن ابی داود نامی کتاب کا جو مجموعہ مرتب کیا، تو فرمایا کہ 4800 احادیث میں نے اس میں یکجا کی ہیں۔ اس ہزاروں کی تعداد کے اندر جو کثرت سے احادیث کو جمع کیا، جو احادیث مبارکہ کا پورا ایک سمندر ہے، فرمایا کہ ان پوری کی پوری احادیث کا اگر خلاصہ میں کہوں تو 4 احادیث کے اندر پورا ان احادیث کے مجموعے کا خلاصہ میں نے پایا ہے، اور وہ احادیث مبارکہ مشہور و معروف ہیں، جانی اور پہچانی ہیں۔ فرمایا کہ پورا دین اسلام کا خلاصہ سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں کی احادیث میں موجود ہے، ان میں سے میں نے منتخب کر کے جو میں نے چھانٹ چھانٹ کے ابواب مرتب کیے تو 4800، اور اس میں سے فرمایا کہ جو میں بطور خلاصہ اگر بیان کرنا چاہوں تو 4 احادیث ایسی میں نے پائی کہ جو پوری انسان کی زندگی کے لیے کافی ہیں، کہ اگر ان 4 احادیث پر بھی انسان عمل پیرا ہو جائے تو وہ بھی اس کی نجات کے لیے، ان 4 احادیث کا عمل اس کے لیے نجات کا باعث بن جائے گا۔ ان میں سے پہلی حدیث ارشاد فرمائے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث۔ فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، پہلی حدیث۔ دوسرے نمبر پر فرمایا کہ وہ حدیث مبارک جس میں فرمایا کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، انسان کے اسلام کی خوبی اس بات کے اندر ہے کہ وہ لا یعنی اور فضول چیزوں کو چھوڑ دے۔ اور تیسرے نمبر پر حدیث مبارک ارشاد فرمایا کہ الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات، حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، کچھ چیزیں ان کے درمیان درمیان ہیں جو مشتبہ ہیں، مشتبہ سے جو بچ گیا حرام سے بطریق اولا بچے گا۔ اور چوتھی حدیث مبارک ارشاد فرمائے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی بھی بندہ مومن اس وقت تک کامل مومن نہیں بن سکتا، لا یؤمن مؤمن حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، جب تک کہ وہ اپنے مومن مسلمان بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہے۔ فرمایا کہ ان 4 احادیث کو اگر کسی نے اپنی زندگی کے اندر اپنا لیا کہ انما الاعمال بالنیات، کہ تمام کے تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، کوئی بھی ہمارا کام، کوئی بھی ہمارا فعل، کوئی بھی ہماری بات، کوئی بھی نقل و حرکت، کوئی بھی قول و فعل، اس وقت تک وہ کام سے، عمل سے، قول و فعل سے وہ عبادت کا رخ اختیار نہیں کرتا جب تک کہ اس کے اندر نیت نہ ہو۔ بڑے سے بڑا کام انسان انجام دے رہا ہو، نیت سے اگر وہ کام کھوکھلا ہے تو وہ ایسا ہے جیسے بے روح کے جسم موجود ہو، سانچہ اور ڈھانچہ موجود ہو، اس میں جان نہ ہو تو وہ چیز بیکار ہے۔ آج کے زمانے میں موبائل کا استعمال کتنا کثرت سے ہے، قیمتی سے قیمتی موبائل موجود ہو لیکن وہ چارج نہ ہو، اس میں پاور نہ ہو، تو قیمتی سے قیمتی ہونے کے باوجود جب تک کہ اس کے اندر روح نہ پھونکی جائے، اس کو چارج نہ کیا جائے، اس کے اندر اس کو توانائی نہ بخشی جائے، تو قیمتی سے قیمتی موبائل بھی ناکارا ہے، ناقابل استعمال ہے۔ جب اس میں چارجنگ کی روح پھونک دی جائے گی، وہی سستا موبائل بھی پھر جاندار بن جاتا ہے، کارآمد بن جاتا ہے۔ تو ہمارا کوئی بھی قول، کوئی بھی فعل، کوئی بھی ہماری نقل و حرکت، کسی بھی شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والا کوئی بھی عمل، وہ عبادت اس وقت بنتا ہے کہ جب اس عمل کے اندر اخلاص کی روح پھونک دی جائے۔ اور اخلاص کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی کام اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے انجام دینا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوا کوئی بھی طریقہ اس کو اپنایا جائے اللہ ہی کو منانے کے لیے۔ تو زندگی میں کوئی بھی قول و فعل، چھوٹا یا بڑا عمل، اس وقت تک وہ عمل سے نکل کر عبادت کے زمرے میں داخل نہیں ہوتا جب تک کہ اس کے اندر اخلاص نہ ہو، ورنہ بڑے بڑے کارنامے بھی اس اخلاص کی روح نہ ہونے کی وجہ سے وہ بیکار اور ردی کی ٹوکری میں بلکہ جہنم میں دھکیلنے کے لیے کافی ہیں۔ طویل حدیث ہے، لمبی حدیث ہے، جس حدیث کو بیان کرتے وقت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس حدیث کے راوی تھے، بیان کرتے وقت بار بار ان پر غشی طاری ہو رہی تھی، اس کو بیان نہیں کر پا رہے تھے، اور جب بیان کیا تو وہ ایسی حدیث تھی کہ جس میں قیامت کے دن سب سے پہلے جن لوگوں سے جہنم کو دہکایا جائے گا، بھڑکایا جائے گا، اس میں عالم دین ہوگا، سخی ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ بہادر اور شہید ہوگا۔ تینوں سے ایک بعد دیگر سوالات ہوں گے، کیا کر کے لائے، بتائے گا کہ یا اللہ ساری زندگی قال اللہ قال رسول، قرآن کریم پڑھنا پڑھانا اور ساری زندگی بندوں کے اندر آپ کا پیغام پہنچانا ہی میرا رات دن کا محنت اور مشغلہ تھا، میں نے آپ کا دین آپ کے بندوں تک انتھک محنتوں کے ساتھ پہنچایا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جھوٹ کہتا ہے، فرشتے بھی گواہی دیں گے جھوٹ کہتا ہے، سب کچھ اس لیے کیا تھا تاکہ علامہ کہلائے، قاری کہلائے، بڑا مولانا کہلائے، بڑا عالم دین، بڑا ماہر فن کہلائے، سب کچھ کہاں جا چکا، جو کچھ مطلوب تھا، جو کچھ دل دماغ میں تھا وہ سب کچھ حاصل ہو چکا، لوگ کہہ چکے، جو جو اس کا مطمئن نظر تھا وہ دنیا میں سب کچھ واہ واہ داد مل چکی، لوگوں کی زبان پر چرچے ہو چکے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حکم ہوگا کہ سب کچھ جو تو نے جس کے لیے کیا تھا وہ سب کچھ تجھے حاصل ہو چکا، حکم ہوگا کہ اے اوندھے منہ جہنم میں گرا دو. اسی طریقے سے مالدار کو لایا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا تو وہ بھی یہی کہے گا، یا اللہ آپ نے مال و دولت دی، میں نے خوب آپ کے راستے میں لٹایا، آپ کے بندوں کی مدد کی اور ہر طرح سے میں نے خدمت انجام دی. فرمائیں گے جھوٹ کہتا ہے، سب کچھ تو نے اس لیے کیا تھا تاکہ لوگ کہیں کہ بڑا مالدار ہے، بڑا سخی ہے، بڑا دین دیدار، سب کچھ کہاں جا چکا، لوگوں کی زبانوں پر تیری سخاوت کے چرچے ہو چکے، جو تجھے مطلوب تھا وہ تجھے حاصل ہو چکا، اس کو بھی حکم ہوگا اوندھے منہ جہنم میں گرا دو. تیسرے نمبر پر شہید کو لایا جائے گا، کیا لے کر آئے ہو، کہے گا یا رب آپ کے دین کی سربلندی کے لیے جان کی بازی لگاتا رہا، دین کو بلند کرتا رہا، یہاں تک کہ جب وقت آیا، موقع آیا تو جان کا نذرانہ بھی پیش کر دیا، جان کی قربانی دے کر آپ کے دین کی سربلندی کے لیے کٹ مرا. حکم فرمائیں گے کہ جھوٹ کہتا ہے، سب کچھ تو نے اس لیے کیا تھا تاکہ لوگ کہیں، مخلوق کہے، چرچے تذکرے ہوں کہ بڑا بہادر تھا، بڑا جوان مرد تھا، جان لٹا دی، اپنی جان کی بھی پرواہ نہ کی، سب کچھ کہا جا چکا، جو تجھے مطلوب تھا وہ کہا جا چکا. واہ واہ، چرچے، ڈنڈورے، تذکرے، سب کچھ ہو چکے، حکم ہوگا کہ اوندھے منہ جہنم میں گرا دو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ تین افراد وہ ہیں کہ جن سے پہلے، سب سے پہلے جن سے جہنم کی آگ کو دھکایا جائے گا. اندازہ لگائیے کہ محنتیں کتنی شدید، کتنی عظیم، کہ ایک نے ساری زندگی دین کی خدمت میں وقف کر دی، دوسرے نے مال و دولت کو خوب وافر مقدار میں لٹایا، تیسرے نے اپنی جان تک لٹا دی، لیکن اس روح سے یہ عمل خالی تھے، نیت میں فتور تھا، اخلاص کے جذبوں سے خالی تھے، مخلوق کو دکھانا مقصود تھا، خالق کی رضا اور اس کی خوشنودی مطلوب نہ تھی. تو یہ عظیم الشان کارنامے بھی ان افراد کے حق میں ناقابل نجات بنیں گے، بلکہ اوندھے منہ جہنم میں گرانے کا باعث بنیں گے. اور عمل تھوڑا سا ہو، مختصر سا ہو، تو بعض دفعہ تھوڑا عمل بھی نجات کے لیے کافی ہو جائے گا. تو اخلاص کے ذریعے سے یہ عمل، انسان کا عمل ہو یا کام ہو یا فعل ہو یا اس کا بول ہو، وہ عبادت کے اندر ڈھل جاتا ہے. کب؟ جب کہ اس کے اندر اخلاص کی روح آ جائے. تو سب سے پہلی حدیث، وہ کسی بھی قول و فعل کو عبادت بنانے کے لیے مؤثر ہے، کہ جتنے بھی حقوق اللہ ہیں، جتنے بھی عبادات کے شعبے ہیں، جتنی بھی نیکیوں کے معاملات ہیں، وہ تب نیکی کہلائیں گے، تب وہ عند اللہ قابل قبول ہوں گے، جب اس میں اخلاص کی روح پھونکی جا چکی ہو. اور دوسری حدیث جو ارشاد فرمائے کہ من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنی، انسان کا اسلام اس وقت خوبصورت ہوتا ہے جب وہ لا یعنی چیزوں سے بچنے لگ جائے، فضول اور بیکار باتوں سے، فضول اور لا یعنی کاموں سے اپنے آپ کو بچانے لگ جائے. کوئی بھی زندگی میں اس کے کوئی بھی ایسا کام ہے، کوئی طرز زندگی ہے، کوئی انداز زندگی جو لا یعنی اور فضول ہے، چاہے وہ قول ہو یا فعل ہو، کسی بھی لایانی چیز سے جب انسان بچتا ہے تب جا کے اس کے اسلام میں خوبصورتی اور حسن پیدا ہوتا ہے. تو اس دوسری حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کا جو سرمایہ انسان کو ملا ہے، جس کو عمر عزیز کہا جاتا ہے، اس عزیز ترین قیمتی سرمایہ کے تحفظ کو بیان فرمایا ہے، کہ یہ قیمتی سرمایہ جو تم کو ملا ہے صرف ایک مرتبہ ملا ہے، پلٹ کر لاکھ مرتبہ تم کوشش کرو، اسی سرمایہ میں چند لمحوں کا اضافہ چاہو تو اضافہ بھی درکنار. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تمہیں یہ تمہارا مال و دولت، تمہاری آل اولاد، بال بچے، بیوی، کنبہ، گھرانہ، خاندان اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں. لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں غافل نہ کر دیں، عن ذکر اللہ، اللہ کی یاد سے. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، جس کو اس کے مال نے، اس کی دولت نے، کاروبار نے، تجارت نے، مشاغل نے مصروف رکھا اللہ کی یاد سے، اس کے بیوی بچوں نے مشغول رکھا اللہ کی یاد سے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہ تو خسارے والا ہے۔ یہ قرآن کریم کے اندر اللہ پاک کھلے لفظوں میں اعلان فرما رہے ہیں کہ جس کا ترجمہ ہی صرف وضاحت کے لیے کافی ہے، کسی تشریح کی ضرورت نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم، تمہیں ہلاکت میں نہ ڈالا ہے، تمہیں غافل نہ کریں تمہارا مال، تمہاری اولاد، عن ذکر اللہ، اللہ کی یاد سے۔ ومن یفعل ذلک، جس کو اللہ کی یاد سے غفلت میں ڈال دیا مال نے یا اولاد نے، فاولئک هم الخاسرون، وہ تو خسارے والوں میں سے، نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ وانفقوا مما رزقناکم، ہم نے جو رزق تم کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، من قبل ان یاتی احدکم الموت، قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کے پاس موت آ پہنچے۔ فیقول، تو وہ کہتا ہے، ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب، ربا تھوڑا سا کچھ قریبی مہلت کے لیے تھوڑا سا مؤخر کر دیں، تھوڑی سی مہلت اور چاہے گا، اسی موجودہ زندگی میں کچھ اور مہلت چاہے گا۔ ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب، ربا تھوڑی سی مدت اور دے دیں، تھوڑی سی مہلت اور دے دیں، فاصدق، میں خوب صدقہ خیرات کروں گا، واکم من الصالحین، میں بھی نیکوکار بن جاؤں گا۔ اس لیے کہ نیک بننے کے لیے تو سچی توبہ کافی ہوتی ہے، سچی پکی توبہ کر لی اور اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں سے بچ کے بتائی ہوئی چیزوں پر لگ گیا، بھلے تھوڑی سی مدت ہی کیوں نہ ہو، تو وہ کامیابی کے لیے کافی ہے۔ فاصدق واکم من الصالحین، لیکن اللہ پاک نے اعلان کیا، فرمایا، ولن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها، جب کسی نفس کے لیے موت کا فیصلہ آ جاتا ہے پھر اللہ پاک اس کو مہلت اور تاخیر نہیں دیتے۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ تمہارے تمام کاموں سے باخبر ہے کہ اب تک تم زندگی کیسی گزار کر آئے ہو۔ زندگی تو دی تھی ہم نے بہت لمبی، سمجھنے کے لیے بہت تفصیلی زندگی دی تھی، اس وقت تو تمہیں ہوش نہ آیا، اب جب موت کی ساری تیاریاں سامنے ہیں اب تم مہلت مانگتے ہو، اب مہلت مانگنے کا فائدہ نہیں۔ اور جو ساری زندگی اسی تک و دو میں ہوتا ہے، رات دن صبح و شام اچھے گزارتا ہے، تو اس کے ساتھ کتنے پیارے معاملات ہوتے ہیں۔ کل 23 مارچ کی چھٹی تھی تو بچے بھی ہمارے چھٹی پر تھے، میری بھی چھٹی تھی، تو ہم نے، میں بھی تھا اور ہماری ہمشیرہ، ہم دو فیملیاں گھومنے پھرنے کے لیے اپنے شاگردوں کی طرف نکل گئے، ٹنڈو آدم سفر پر تھے۔ تو وہاں ہمارے ایک شاگرد بتانے لگے کہ ابھی 4-5 دن پہلے وہاں ایک بڑا مدرسہ ہے، مدرسہ مدینۃ العلوم، بڑا ادارہ ہے کافی، اور بڑا پر رونق، ماشاء اللہ طلبہ سے پر رونق، 2-3 دفعہ وہاں جانا ہوا تو ماشاء اللہ گہما گہمی رونق اور طلبہ پڑھنے پڑھانے میں لگے رہتے ہیں۔ تو وہاں جو موجودہ ناظم تعلیمات ہیں، ان کے والد ماجد، وہ بھی عالم فاضل ہیں، تو 4-5 دن پہلے ان کا انتقال ہوا، اور انتقال بھی کتنے پیارے انداز سے ہوا، بتایا کہ صبح تہجد کے لیے اٹھے، اپنے اوقات کے مطابق وضو وغیرہ بنا کے تیاری کر کے تہجد پڑھتے رہے، تہجد سے فارغ ہونے کے بعد جب فجر کی اذانیں شروع ہو گئیں تو سنتیں پڑھ رہے تھے، سنتوں کے دوران طبیعت بگڑنے لگی، اسی سنتوں کی ادائیگی کے بعد جب طبیعت زیادہ بگڑنے لگی تو اہلیہ کو بھی متوجہ کیا کہ میری طبیعت خراب ہو رہی ہے، تو انہوں نے ان کے صاحبزادے جو عالم فاضل، جو وہاں کے خود بھی حکیم بھی تھے مولانا، اور عالم فاضل بھی تھے مولانا برکت اللہ صاحب، اللہ پاک ان کے درجے بلند فرمائے، تو صاحبزادے کو بھی اٹھا لیا، صاحبزادے نے فوراً اسپتال چلنے کی کہا، تو کہا نہیں بس اب وقت پورا ہو چکا، اسپتال جانے کی ضرورت نہیں، بڑی تسلی اور تشفی سے فرمایا کہ بس کلمہ پڑھو، خود بھی کلمہ پڑھنا شروع کیا، فجر کی سنتیں پڑھی اور ابھی فرضوں میں ٹائم باقی ہے فجر کی جماعت کی ادائیگی میں، فرمایا کہ بس وقت پورا ہو چکا ہے، ابھی زیادہ فکر مندی کی ضرورت نہیں، کلمہ پڑھو بس۔ تو گھر والوں کو بھی کلمہ پڑھانے لگے اور خود بھی کلمہ پڑھنے لگے، آواز اونچی آواز سے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ورد ہوتے 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 آہستہ آہستہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ عمر رسیدہ تھے، بزرگ ہستی تھے، ساری زندگی قال اللہ قال رسول میں گزاری اور اس تیاری کے ساتھ گزاری، اور جب وقت آ پہنچا اب حیرانی، پریشانی، گھبراہٹ بالکل نہیں، ابھی تہجد میں اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کیا ہے، ملاقات کی، اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف ہوا، مناجات کی ہے، دعائیں مانگی ہیں، اور ابھی ادھر فجر کی تیاری ہے، لیکن اسی دوران مقرر وقت آ پہنچا تو حیران پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، بالکل ماشاءاللہ اطمینان کے ساتھ، گھر والوں کو بھی فرماتے ہیں کہ بس وقت پورا ہو چکا ہے، کلمہ پڑھو، اور اسی کلمے کے ورد کے دوران سب بھی کلمہ پڑھ رہے ہیں، خود بھی کلمہ پڑھتے پڑھتے، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ کا مصداق بن گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کا آخری کلام آخری گفتگو لا الہ الا اللہ ہو وہ تو جنت میں داخل ہو گیا. تو جب زندگی اچھی گزرتی ہے, تیاری کے ساتھ گزرتی ہے, تو پھر مہلت مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی, حیران پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی. اس وقت تو انسان مطمئن ہوتا ہے کہ چلو واپسی کا وقت آ پہنچا. پھر وہ جو ساری زندگی کی تیاری کا عمل ہوتا ہے نا, اس کو پھر انسان تازہ کر لیتا ہے, فوراً رجوع اللہ رکھتا ہے کہ اللہ سے اللہ کا کلام پڑھتے ہوئے اس کی تعریف کے اور اس کی توحید کے گن گاتے وہ ملاقات نصیب ہو جائے. اور جہاں کہیں تیاری نہ ہو تو اللہ پاک نے فرمایا کہ جب موت کا فرشتہ آ جاتا ہے وہ کہتا ہے لولا اخرتنی الی اجل قریب, ربا تھوڑی سی مدت اور مہلت دے دے. اللہ پاک فرما رہے ہیں ولن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها والله خبیر بما تعملون, ساری زندگی اللہ کے سامنے ہے تمہاری, کیا کر کے آئے ہو, اب کس بات کی مہلت مانگتے ہو. تو زندگی کا جو قیمتی سرمایہ عطا کیا گیا ہے, یہ سرمایہ صرف ایک مرتبہ ملا اور محدود ملا ہے. 60 سے 70 سال اس امت کی عمر ہے, تو اوسطاً 70 سال انسان لگا لے. اللہ پاک برکت دیتے ہیں نعمتوں میں اور ترقیاں ہوتی ہیں, تو 80-90-100 سال بھی لوگ جیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زندگی میں برکت کا ایک مجرب عمل آپ نے بتایا, پچھلے مضمون میں بھی میں نے عرض کیا تھا کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ صلہ رحمی کرو, اپنے رشتے ناتوں کو نبھاؤ, محبت کے ساتھ سارے تعلقات کو نبھاؤ, اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو, رزق میں بھی برکت ہوگی, عمر میں بھی برکت ہوگی, اور تمہارے دنیا سے جانے کے بعد تمہارے ذکر بھی لوگوں کی زبانوں پر خیر کے جاری ہوں گے. انسان خود تو اپنے بس میں کچھ نہیں کہ بعد میں اپنے تذکرے کس طرح کروانا چاہتا ہے, لیکن نیکیاں ایسی ہیں کہ جو خود لوگوں کی زبان سے اس کے اچھے تذکرے کراتی ہیں. تو اللہ کی ذات کے لیے جب بندہ اچھے طریقے اپناتا ہے, جب نسخہ ہاتھ لگ جائے کہ صلہ رحمی, ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑو اور رشتوں کی ادائیگی کے اندر اہتمام رکھو, ماں باپ حیات ہوں تو ان کے ساتھ حسن سلوک, ان کے ساتھ اچھے طریقے سے, جب وہ صحت مند ہوتے ہیں, چھوٹی اولاد کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جوانی میں اپنے ماں باپ کی اطاعت اور فرما برداری اور ان کی بات مان کر چلنا, ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بننا, ان کا ہونہار ایسا پیارا بیٹا اور بیٹی بن کے ثابت کرنا کہ ماں باپ خود پیٹ پیچھے اپنی اولاد کی تعریف کرتے ہوں کہ ہمارے بچے ہمارے بڑے فرما بردار موتی ہیں. ایسا نہ ہو خدا نخواستہ کہ جہاں کہیں موقع لگتا ہو تو ماں باپ اپنی اولاد کی ظلم و ستم کی شکایتیں کرتے ہوں کہ اولاد پوچھتی نہیں, دیکھ بھال نہیں کرتی, کہنا نہیں سنتی, بڑی نافرمان ہے, بہت سرکش ہے, بہت ڈھیٹ ہے. یہ تو اولاد کی ناکامی ہے کہ ماں باپ اپنی اولاد کی شکایت دوسروں کے سامنے رکھیں. کامیاب اولاد وہ ہے کہ پیٹ پیچھے ماں باپ اپنی اولاد کی تعریف کرتے ہوں. تو جوانی کے اندر اپنے ماں باپ کی اطاعت اور فرما برداری, جب ماں باپ بوڑھے ہو جائیں ان کو خدمت کی ضرورت ہو تو پھر دل و جان سے ان کی خدمت, ان کی اطاعت, ان کی فرما برداری, اور پھر مالی لحاظ سے, بدنی لحاظ سے جو جو ان کی ضروریات زندگی ہیں اس کے لیے اپنے آپ کو پیش رکھنا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ جیسی بڑی ہستی وقت کے امام ہیں, لیکن ماں کے سامنے ایسے گھر کے بچے کی طرح رہا کرتے تھے کہ اگر اماں بلا لیتی کہ مرغیوں کو دانہ ڈالو تو اپنے سارے کام کاج چھوڑ کے مرغیوں کو دانہ ڈالنے کے اندر چونکہ ماں کے حکم کی تعمیل ہے, فوراً اس کام کو انجام دیتے, یہ نہیں کہتے میرا حرج ہو جائے گا, ماں کے حکم کی تعمیل میں دانہ ڈالتے, ماں کی سر کی مالش کرتے, تیل لگاتے, مہندی لگاتے, ماں کے پاؤں دباتے, تبھی تو ان دعاؤں کی برکت سے انسان کہاں سے کہاں پہنچتا ہے. تو ماں باپ کی اطاعت اور فرما برداری یہ ہمارے لیے ایسا ضروری ہے کہ قرآن کریم اللہ پاک نے اس کے حکم دیا ہے کہ ان کے سامنے عاجزی انکساری کے ساتھ جھکے رہو, تواضع کا پیکر بنے رہو. تو اطاعت اور فرما برداری بھی ہو اور وقت آنے پر ان کی خدمت گزاری بھی ہو کہ جب وہ ہماری خدمت کے ضرورت مند ہو جائیں تو ان کے سامنے اپنے آپ کو خدمت کا پیکر بنا دینا. یہی خدمت تو تھی جس نے اویس قرنی کو اتنا اونچا رتبہ اور مقام دلوایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر تمہارے زمانے میں ایک شخص آئے گا, جب اس سے اگر تمہاری ملاقات ہو اس سے دعائیں لے لینا, جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ اس کی دعا قبول فرما لیتے ہیں. آخر کیا وجہ ہے کہ اتنی جلیل القدر صحابی کہ جن کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ اگر نبوت کا سلسلہ جاری اور ساری رہتا, میرے بعد بھی اگر کوئی پیغمبر بنائے جاتے تو وہ عمر ہوتے, اس عظیم الشان ہستی سے, اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو علم کا سمندر ہے, ان دونوں حضرات سے فرمایا کہ اگر تمہاری ملاقات اس سے ہو تو اس سے دعا کرانا. وہ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے اور وجہ بھی بتائیں کہ اس نے اپنی ماں کی ایسی خدمت کی ہے کہ اس خدمت کے نتیجے میں جب وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ تعالیٰ کی ہاں اس کی دعا مسترد نہیں کی جاتی. تو خدمت، ماں باپ کی اطاعت اور فرما برداری، اور ان کی دعائیں سمیٹنا، ان کی دعائیں لینا. تو غرض یہ ہے کہ یہ جو زندگی کا سرمایہ ملا ہے، زندگی کا اثاثہ ملا ہے، اس زندگی کو کارآمد بناتے ہوئے محدود زندگی جو میں نے عرض کیا کہ 60 سے 70 80 90 100 سال بھی اس عمر میں اضافہ ہوتا ہے، صلہ رحمی کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ، اور اگر ماں باپ چلے گئے تو ان کے لیے سال ثواب کے ساتھ بہن بھائی موجود ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک، حقوق کی ادائیگی، رشتے ناطوں کو نبھانا، یہ چیز انسان کی زندگی کو دراز کرتا ہے. بھلے دیکھنے میں وہ عمر تھوڑی ہی دکھائی کیوں نہ دے، لیکن اس میں اللہ پاک اتنی وسعت عطا فرما دیتے ہیں کہ جو سالہ سال والے کام تھے، جو اعمال تھے، وہ اللہ پاک اس کی مختصر زندگی میں بھی لے لیتے ہیں. حضرت تھانوی رحم اللہ کے اللہ پاک نے تالیف و تصنیف کی جو خدمت لی ہے وہ ایسی ہے کہ اس کو اگر اوراق کو زندگیوں میں تقسیم کیا جائے تو وہ ان کی زندگی چھوٹی نظر آتی ہے، اور خدمات اس سے بھی زیادہ آگے پھیلی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. یہ سارا سب کچھ برکت کا معاملہ ہوتا ہے کہ تھوڑے وقت میں اللہ پاک زیادہ ان سے کام لیتے ہیں، ان کے وقت کو اتنا بابرکت بنا دیتے ہیں کہ ایک ایک رات میں پورا پورا قرآن کریم ختم کر لیتے ہیں. وقت کے اندر برکت ملتی ہے، زندگی میں برکت ملتی ہے، خوشیوں میں برکت ملتی ہے صلہ رحمی کے ساتھ. تو یہ زندگی کا جو قیمتی سرمایہ ہے جو صرف ایک مرتبہ ملا اور متعین ہو کر ملا، محدود اور مشخص ملا، اس سرمایہ کے تحفظ دوسری حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ انسان اپنے اس سرمایہ کو لایعنی اور فضول چیزوں میں برباد نہ کرے. کھیل تماشے، لغویات، ناچ گانا، فضولیات، اپنے اوقات زندگی کو بیکار گزارنا یا خدا نہ خواستہ گناہوں میں گزارنا، یہ اس قیمتی سرمایہ کو برباد کرنے کے مترادف ہے کہ زندگی کے شب و روز جو محدود ملے تھے یہ اس کو لایعنی چیزوں میں گزار رہا ہے، کھیل تماشوں میں گزار رہا ہے، فضولیات میں، لغویات میں گزار رہا ہے، اپنی زندگی کے صبح و شام کو بیکاری کے ساتھ، بڑی بے دردی کے ساتھ برباد کر رہا ہے. تو اس قیمتی سرمایہ کے تحفظ کو اس دوسری حدیث میں بیان فرما دیا کہ عقل مند انسان ہمیشہ اپنے اس قیمتی سرمایہ کو بچا کے چلاتا ہے. میں نے عرض کیا تھا، مسافر جب پردیس میں جاتا ہے تو اس کے پاس جمع پونجی محدود ہے، اسے پتا ہے کہ مجھے ایک طویل مدت تک مسافرت کے اندر وقت گزارنا ہے، تو وہ سارے اپنی ضروریات کو دیکھ کر اپنے سرمایہ کو بچا کے تھوڑا تھوڑا کر کے خرچ کرتا ہے. وہاں وہ کھیل تماشوں میں، فضولیات میں، لغویات میں، عیاشی بدماشی کے اندر اپنے سرمایہ کو برباد کر جائے، پھر ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا رہے کہ اب میں کس طرح کس کے پاس جاؤں، کیا کروں کیا نہ کروں. عقل مند انسان اپنی ضروریات کے دیکھ کر پھر وہ اپنے سرمایہ کو خرچ کرتا ہے. تو یہ زندگی کا سرمایہ بھی اللہ تبارک و تعالی نے آخرت کی منزل کے لیے ہمیں عطا فرمایا ہے کہ اس سے تیاری کرو، خرید و فروخت کرو، آخرت کے عالیشان محلات تیار کرتے چلے جاؤ. رات دن کا سرمایہ تمہیں دیا ہو، ایسی رات دن کے سرمایہ سے تم آخرت بناتے چلے جاؤ، آخرت کو آباد کرتے چلے جاؤ. تو یہ دوسری حدیث مبارک ہماری عزیز ترین قیمتی سرمایہ کے تحفظ کو بتا رہی ہے. تیسری حدیث مبارک ہے جس میں فرمایا ہے کہ الحلال بین والحرام بین، حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے. فرمایا کہ کوئی بھی خیر ذرے برابر بھی ایسی نہیں جو اللہ تعالی نے مجھے بتائی ہو اور میں نے تم سے چھپائی ہو، کوئی بھی شر ایسا جو ذرہ برابر ہو جو اللہ تعالی نے مجھے بتایا ہو تم سے چھپایا ہو، ایسا ہرگز نہیں ہوا. ہر خیر ہر شر کھول کے میں نے اپنی امت کے سامنے رکھ دیا، ہر نفع نقصان بتا دیا، ہر نیکی بدی بتا دی، اچھا برا، حلال حرام، جائز ناجائز سارا بتا دیا. تبھی تو اللہ پاک نے الیوم اکملت لکم دینکم کی مہر لگائی ہے کہ آج کے دن آپ کا دین کامل مکمل ہو کے سیل پیک کیا جاتا ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اپنی نعمت میں نے تمام کر دی، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور مذہب اسلام بطور دین، مذہب اور ملت آپ کے لیے پسند کیا. کامل مکمل کر لینے کے بعد، گواہی شہادت ہونے کے بعد، اللہ پاک نے پھر مہر ثبت کر کے تکمیل کر دی، دین کامل مکمل عطا فرما دیا، حلال حرام واضح فرما دیے، کچھ چیزیں فرمائیں کہ جو ان کے درمیان ہے جس میں شبہ ہوتا ہے، مشتبہ، ان سے بھی بچو. مشتبہات سے جب بچ جائے گا انسان، شکوک شبہات سے بچے گا، تو حرام سے بچنا تو اس کے لیے اور زیادہ آسان ہوگا. فضائل رمضان کے موقع پر آپ حضرات سماعت فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو مشق کا ایک مہینہ دیا، تربیت کا ایک مہینہ دیا، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رمضان نصیب فرمائے. بالکل رمضان سر پر ہے اور رمضان کا مینارہ نور رجب کا مہینہ وہ شروع ہو چکا, آدھا مہینہ ہو چکا. رجب کے آغاز ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے, یا اللہ رجب اور شعبان ہمارے لیے مبارک بنا اور رمضان المبارک ہمیں نصیب فرما. اللہ ہم سب کو بھی زندگی میں یہ رمضان بھی اور آگے آنے والے رمضان بھی بے شمار نصیب فرمائے. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. یہ رجب کا چاند دیکھنے کے ساتھ ہی آپ دعا فرما لیا کرتے تھے کہ اے اللہ رجب اور شعبان ہمارے لیے بابرکت بنائیے, مبارک فرمائیے اور ہمیں رمضان المبارک تک پہنچائیے. تو عظیم الشان نعمت کا سرمایہ جو اللہ پاک نے عطا فرمایا, تو حلال حرام تو رمضان المبارک کے فضائل میں آپ حضرات سماعت فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے تربیت کی ہے اپنے بندوں کی اس انداز سے کہ بندوں کے اوپر جو چیزیں حلال تھیں, کھانا پینا جائز تعلقات, ان حلال کو بھی اللہ پاک نے رکاوٹ ڈال دی, فرمایا کہ ان رمضان کے دنوں کے اندر تم ان حلال چیزوں سے بھی بچ جاؤ. پھر بندہ کھانے سے بھی بچ کر دکھاتا ہے, پینے سے بھی بچ کر دکھاتا ہے, جائز تعلقات کے انجام دینے سے بھی بچتا ہے. تو حلال چیزوں سے بچ کے اللہ تعالیٰ سے محبت کا ثبوت دیتا ہے کہ یا اللہ آپ نے حلال چیزیں بھی میرے اوپر روک دی, کھانے سے پینے سے جائز تعلقات سے مجھے روک دیا, میں صبح سے شام تک آپ کے حکم کی تعمیل میں رکا ہوا ہوں. علماء اکرام فرماتے ہیں کہ جب بندہ حلال چیزوں سے اللہ کے منع کرنے پر رکنے کا عادی ہو جاتا ہے تو حرام تو پھر حرام ہے, اس سے رکنا تو اور بھی زیادہ اس کے لیے آسان ہے. یہاں بندے کی مشق ہو جاتی ہے کہ ایک مہینے جب تم نے ہمارے منع کرنے کی وجہ سے کھانا بھی چھوڑ دیا حالانکہ کھانا حلال تھا, پینا بھی چھوڑ دیا حالانکہ پینا حلال تھا, اور جائز تعلقات ازدواجی تعلقات جو تمہارے لیے حلال تھے ہمارے کہنے پر تم نے رمضان کی صبح سے لے کر شام تک یہ پورے مہینے تم نے رکاوٹ ڈال کے دکھا دی, جب تم حلال کو حرام کرنے پر اس سے بچ کر دکھا سکتے ہو تو حرام سے بچنا تو تمہارے لیے اور بھی آسان ہے, اس لیے کہ وہ تو انسان کی فطرت سے ہٹ کرے. تو وہ مشق کرائی جاتی ہے کہ جب تم ہمارے کہنے پر حلال سے رک سکتے ہو تو حرام سے بھی رک سکتے ہو. تو بندہ جب اس مرحلے سے گزرتا ہے, اللہ تعالی نے بھی فرمایا کہ اس مرحلے سے گزار کر ہم تم کو پرہیزگاری کی صفت عطا فرما دے دیں, لعلکم تتقون. جب ہم نے منع کر دیا مت کھاؤ مت پیو ازدواجی تعلقات قائم مت کرو تو تمہارے اندر تقوی کی صفت پیدا ہوگی, گناہوں سے بچنے کا ملکہ پیدا ہو جائے گا, عزم اور ہمت کو کام میں لانے کی تمہارے اندر صلاحیت پیدا ہو جائے گی. زمزم اور کھجور, مدینہ منورہ کی تازہ تازہ کھجوریں ہوں اور حرم محترم کا زمزم ہو, لیکن رمضان کا دن ہے روزے سے ہے, مجال ہے کہ وہ زمزم کا قطرہ بھی منہ میں ڈالے, یا مدینہ طیبہ کی عجوہ کھجور کیوں نہ ہو کہ وہ چبا لے. اسے معلوم ہے کہ اس وقت میرے اللہ نے ان مبارک چیزوں کے استعمال سے بھی مجھے روکا ہوا ہے, اس وقت وہ رکا رہتا ہے. تو جب حلال سے رک جاتا ہے تو حرام سے بھی رکنا اس کے لیے آسان بنا دیا جاتا ہے, تقوی اور پرہیزگاری کی صفت اس کے لیے اللہ پاک مہیا فرما دیتے ہیں. تو حلال اور حرام واضح فرما دیے, فرمایا کہ مشتبہات جو اس کے درمیان میں تم اس سے بچنے کے عادی ہو جاؤ تو حرام سے بچنا تمہارے لیے اور زیادہ آسان ہو جائے گا. اس کے اندر اللہ پاک نے احتیاط کو بیان فرمایا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محتاط زندگی کا اصول سکھا دیا کہ محتاط زندگی گزارو, جو کھرا ہے اس کو اپناؤ, جو کھوٹا ہے یا جس میں ملاوٹ ہے اس سے بھی بچ جاؤ, تو تمہارے لیے اصول زندگی آسان ہو جائیں گے, زندگی تمہاری صاف ستھری رہے گی. حلال کو اپناؤ, حرام سے بچو اور مشتبہات سے بھی دور رہو. اور چوتھی چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی, جس میں فرمایا کہ اس وقت تک بندہ مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی ذات کے لیے بھی وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے, جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہے. تو اس میں فرمایا کہ اس مختصر سی حدیث میں وہ اصول بیان فرمایا جس میں پورے حقوق العباد سما گئے, تمام کے تمام حقوق العباد کو اس ایک حدیث میں یکجا کر کے سمیٹ دیا کہ بندے کا اگر یہ مزاج بن جائے, انسان کی یہ طبیعت بن جائے کہ اپنے سامنے والے کے لیے بھی ہر وہ چیز پسند کرے جو اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہے, تو کبھی بھی اسے حق تلفی نہیں ہوگی, کسی دوسرے بندے کا اس کی ذات سے پھر کوئی حق ضائع نہیں ہوگا. اس لیے کہ یہ فیصلہ تو آسان ہے کہ انسان خود اپنی ذات کے لیے کیا چاہتا ہے, ظاہر ہے ہمیشہ خیر اور بھلائی اور اچھی چیز پسند کرتا ہے, اچھا فیصلہ چاہتا ہے. تو کسی بھی سامنے والے کے ساتھ جب انسان کوئی معاملہ کرنے لگے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسوٹی عطا فرما دی. ایک صحابی آئے تھے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ عادل بن جاؤں. ایک تو ہوتا عادل, عدل و انصاف سے کام لینے والا, ایک ہوتا ہے عادل, بہت زیادہ عادل کرنے والا, مبالغے کا صیغہ ہے, اس میں تفضیل کہلاتا ہے کہ لوگوں میں عدل کرنے والوں میں اعلیٰ ترین عدل سے کام لینے والا. تو آپ نے فرمایا کہ ہمیشہ ایک چیز کو مد نظر رکھو کہ سامنے والے کے ساتھ وہی کام کرو کہ جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو. احب للناس ما تحب لنفسك, ہمیشہ لوگوں کے لیے اسی چیز کو پسند کرو جو تم اپنی ذات کے لیے پسند کرتے ہو. بس یہ اصول اگر انسان اپنا لے گا تو پھر اس کی ذات سے پھر ناانصافی نہیں ہوگی, بے احتیاطی نہیں ہوگی, اس سے کوئی حق تلف نہیں ہوگا. اس معیار کو جب اپنا لیا تو پھر اس کی زندگی کے اندر ایسا اعتدال آئے گا کہ اس کی ذات سے پھر حقوق العباد تلف نہیں ہوں گے. انما الاعمال بالنیات کے اندر حقوق اللہ آ گئے, اللہ کے حقوق کی ادائیگی کے لیے روح اور جان اس عمل میں تب پڑے گی جب اخلاص ہو. اپنی قیمتی زندگی کے سرمایہ کے تحفظ تب ہوگا جب لایانی اور فضولیات سے انسان بچ جائے, اور محتاط زندگی انسان کی تب گزرے گی جب حلال حرام کو وہ سامنے رکھ کر چلتا ہو, اور حقوق العباد کی صحیح نہج پر دیکھ بھال تب ہوگی جب انسان دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کرنے لگ جائے جو اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہے. تو حضرت امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ پورے میرے مجموع احادیث کا نچوڑ اور خلاصہ یہ چار حدیثیں ہیں کہ اگر کوئی زندگی میں ان چار حدیثوں پر بھی عمل کر لے تو اس کی زندگی سدھر جائے گی, اور اس کی زندگی نجات کے لیے کارآمد بن جائے گی. نیت صاف اور ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کو راضی اور خوش رکھنے کا جذبہ ہو, اور ساتھ ساتھ جو بھی لایانی چیزیں ہیں, لایانی باتیں ہیں, لایانی کام ہیں, طرز زندگی کوئی بھی لایانی ہے, کوئی بھی نقل و حرکت فضول اور بیکار ہے, اس کے لیے بھی بڑا آسان سا مختصر سا ایک ضابطہ ہے. کوئی بھی بات یا کوئی بھی عمل جس کا نہ دینی فائدہ ہو نہ دنیاوی فائدہ تو وہ لایانی ہے. ہم کوئی بھی بات زبان سے نکالتے ہیں, کوئی بھی تبصرہ, کوئی بھی بات چیت, کوئی بھی گپ شپ, کوئی بھی چیز کرتے ہیں تو اس کو پرکھنا ہو کہ یہ لایانی تو نہیں ہے. ایک لمحے میں انسان فیصلہ کر سکتا ہے, دینی لحاظ سے فوراً جانچ لے کہ یہ جو میں بات کہوں گا تو دینی لحاظ سے اس میں کوئی اجر و ثواب مرتب ہوگا کہ نہیں. پتہ ہے کہ نہیں, اجر و ثواب تو اس میں مرتب ہونے والے نہیں, ایسی فضول بات. تو پھر دوسرے نمبر پر انسان فیصلہ کر سکتا ہے کہ دنیاوی لحاظ سے میری اس بات کا کوئی فائدہ ہے, کوئی نتیجہ مرتب ہوگا کہ جس میں دنیاوی میرا یا سامنے والے کا کوئی فائدہ ہو. اگر سامنے والے کا یا اپنا کوئی دنیاوی فائدہ بھی نہ ہو تو بھی سمجھ لیا جائے کہ یہ بات ہو یا وہ فعل ہو, عمل ہو, وہ بیکار ہے, لایانی ہے. اس لایانی سے بچنے والا ہی اپنے اسلام کی خوبصورتی کو برقرار رکھ سکتا ہے. ہیرے جواہرات, قیمتی موتیوں کا, سونے چاندی کا ہار ہو, اس میں کتنے چھان پھٹک کے قیمتی ہیرے جواہرات اور موتی اس میں جڑے جاتے ہیں, وہ بن رہا ہو, ہار تیار ہو رہا ہو, خوبصورت ہیرے جواہرات سونے چاندی کا, اور اس میں کوئی جھاڑو کا تنکا بھی لگا دے, ماچس کی تلی بھی لگا دے, کچھ وہ اور کوئی پنی ونی مل گئی وہ بھی چپکا دے کہ ارے اور خوبصورت ہو جائے گا, تو اس کی خوبصورتی میں تو اور بدنمائی آ جائے گی. کہ جو لایانی چیز تھی, فضول چیز تھی, جو کچرا تھا, اس کو اٹھا کے انسان نے خوبصورت چیز کے ساتھ جڑ دیا تو وہ تو مخمل میں ٹاٹ کا پیوند بنے گا. وہاں تو چھان پھٹک کے قیمتی چیزیں وہاں جڑی جاتی ہیں, ہیرے اور موتی. تو ہماری زندگی کا یہ قیمتی سرمایہ, اس کا تحفظ تب ہوگا, یہ قیمتی سرمایہ حسین و جمیل تب بنے گا. من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنی, کہ اس کا اسلام خوبصورت تب ہوگا جب وہ اپنے قول اور فعل سے لا یعنی کو نکال دے. زندگی میں ہم جائزہ لیں, خالی ایک دن کا جائزہ لیں کسی بھی وقت, کہ ہم جو صبح سے شام تک جو بار بار باتیں کرتے ہیں فضولیات, کتنی باتیں ہماری ایسی ہوتی ہیں جس میں کام کی باتیں تو تولے تو کم نکلیں گی, فضولیات زیادہ ہیں, بیکار باتیں زیادہ ہیں, فضول تبصرے, فضول بحثیں, اور لا یعنی اس کی اس کی, جس سے کوئی نہ دین کا فائدہ ہے نہ دنیا کا فائدہ ہے. جچی تلی بات, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ فلیقل خیرا, جب بھی وہ بات کرے خیر کی بات کرے, اچھی بات کرے, بہتر بات کرے, بھلائی کی بات کرے, ورنہ تو پھر وہ خاموش ہی رہے, اس کی خاموشی میں پھر اس کے لیے بہتری ہے. کتنے ہی لوگ ہوتے ہیں منہ پھٹ قسم کے, جو منہ میں آیا بات تکی ہو یا بے تکی ہو بس کہہ دی, اگلے آدمی کے لیے اس کے اندر کوئی نقصان ہو, کوئی دل آزاری ہو, کوئی اس کا دل متاثر ہوتا ہو, پریشان ہوتا ہو, کوئی سروکار نہیں, بس جو آل فل منہ میں آیا بول دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس قدر محتاط رکھا کہ ہنسی مذاق میں بھی لایانی اور فضولیات زبان سے مت نکالو. تین دفعہ آپ نے ہلاکت کی وعید بیان فرمائی، ہلاکت ہے ہلاکت ہے ہلاکت ہے اس شخص کے لیے کہ جو دوسروں کو ہنسانے کے لیے لطیفے بناتا ہے، چٹکلے چھوڑتا ہے، نقالیاں کرتا ہے، انداز اختیار کرتا ہے. فرمایا کہ ہلاکت ہے ہلاکت ہے ہلاکت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ لایانی چیزوں کے ذریعے سے صرف لوگوں کو ہنسا رہا ہے، چٹکلے چھوڑ رہا ہے، لطیفے سنا رہا ہے، کسی کی نقالی کر رہا ہے، کسی کا مذاق اڑا رہا ہے، اس کی وجہ سے لوگوں نے ذرا سا قہقہہ لگا دیا، بس یہ اس کا مطلب حاصل ہوگی. تو فرمایا کہ جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹی باتیں گھڑ کے فضولیات کے ذریعے سے لوگوں کو ہنسانا چاہتا ہے، سچ اور جھوٹ ملا ملا کے، فرمایا اس کے لیے ہلاکت ہے ہلاکت ہے ہلاکت ہے. انسان معمولی سمجھتا ہے اور محفل کو گرمانے کے لیے کسی بھی عنوان کو اختیار کر لیا، یہ نہیں معلوم کہ یہ لایانی اس قدر خطرناک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے تو نکلا ہوا ایک ہلاکت بھی کافی تھا، اس کے لیے آپ تین مرتبہ ارشاد فرما رہے ہیں. جیسے آپ نے فرمایا کہ ہرگز وہ ایمان والا نہیں، ہرگز وہ ایمان والا نہیں، ہرگز وہ ایمان والا نہیں، تین دفعہ آپ نے ایمان کی نفی فرمائی. صحابہ کے کان کھڑے ہو گئے، ہوش اڑ گئے، اللہ خیر کرے کہ کس کے ایمان کی نفی ہوگی. صحابہ تو بہت ہر چیز کو بہت اہمیت کے ساتھ لیا کرتے تھے. تین دفعہ ایمان کی نفی فرمانے کے بعد جو آپ نے خبر دی، فرمایا کہ جس کے پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ ہوں، جو پڑوسیوں کو ستاتا ہو، ایزا پہنچاتا ہو اور اپنے آپ کو فن خان سمجھتا ہو، شیر ببر سمجھتا ہو کہ میں تو پورے محلے پر حاوی ہو کر رہتا ہوں، سامنے والے بھی، اڑوسی بھی، پڑوسی بھی، اگلے پچھلے سارے محلے والے مجھ سے ڈرتے ہیں، گھبراتے ہیں، چکراتے ہیں. بے شک یہ اپنے گمان کے اندر تو فن خان ہوگا، دلیر اور بہادر ہوگا، لیکن جس کے شر سے لوگ محفوظ نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے پیارے اصول دے کر گئے. ایک صحابی نے پوچھا تھا، یا رسول اللہ کوئی نیکی کا ایسا عمل بتائیے کہ آخرت کی نجات کا یقین ہو جائے. فرمایا کہ محسن بن جاؤ، نیکوکار بن جاؤ، نیکیاں کرنے والے بن جاؤ، رات دن نیکیاں کرتے رہو. کن محسنن، نیکی کرنے والے بن جاؤ، انشاءاللہ نجات یقینی ہو جائے گی. تو صحابی نے پلٹ کر دوسرا سوال کر لیا کہ یا رسول اللہ یہ کیسے پتہ چلے گا کہ میں نیکوکار بن گیا؟ فرمایا کہ اڑوس پڑوس سے پتہ کرو. اگر تم اڑوس پڑوس کی نگاہوں میں نیکوکار ہو، تمہارے پڑوسی تمہارے شر سے مامور اور محفوظ ہیں، تم ان کے لیے ہمدرد اور خیرخواہ ہو اور ان کی خوشی میں ان کے ساتھ، ان کی غمی میں ان کے ساتھ ہو، تو پڑوسیوں سے معلوم کر لو کہ تم نیک ہو یا بد ہو. اگر وہ تمہاری نیکی کی گواہی دے رہے تو سمجھ لو تم نیک ہو چکے. خالی زبانی نہیں، عملی طور پر انسان خود پرکھ سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے کہ میرا کردار، میرا گفتار، میرا رہن سہن، میرے طور طریقے، اس سے میرے پڑوسی خوش ہیں یا ناراض ہیں. بڑے بزرگ تھے جن کا پڑوسی اپنا مکان بیچ رہا تھا ڈبل قیمت میں. کسی نے کہا تیرا دماغ صحیح ہے، خراب ہے، مکان کی جو قیمت اسے ڈبل مانگ رہا. کہا ایک قیمت تو میرے مکان کی ہے، دوسری قیمت بڑا اعلیٰ پڑوس ہے، بزرگ کا پڑوس ملے گا بزرگ کا، تو دوسری قیمت اس پڑوس کی مانگ رہا ہوں. قدردان انسان تھا وہ. تو پڑوس یہ گواہی کے اندر فرمایا کہ تم نیک بن جاؤ. جب سوال ہوا کہ نیک کیسے بنوں گا، تو فرمایا کہ اپنے پڑوس سے معلوم کر لو، اگر پڑوسی تمہاری نیکی کی گواہی دیتے ہیں تو تم نیک ہو، ورنہ فرمایا کہ ہرگز ایمان والا نہیں، ہرگز ایمان والا نہیں، ہرگز ایمان والا نہیں وہ کہ جس کے شر و فساد سے اس کے پڑوسی معمور اور محفوظ نہیں. ضابطے سکھائے، الفت اور محبت بکھیرنے کے طریقے سکھایا. فرمایا کہ محبت سے رہا کرو، اور محبت کو پھیلانے کا، محبت کو عام کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ اور وسیلہ اور بہت وزندار سبب، فرمایا کہ سلام کیا کرو. سلام، سلام سے محبتیں بکھرتی ہیں، محبتیں اور تعلقات جڑتے ہیں، رشتے آپس میں ملتے ہیں. انسان تجربہ کر کے دیکھ لے، جس کسی سے انسان کی سلام دعا نہ ہو تو کتنا غیریت ہوتی ہے، مدتیں گزر جاتی ہیں، غیریت ہے. جہاں کہ انسان کا رہن سہن ہو، کاروباری معاملات ہوں، ملازمت کے معاملات ہوں، صبح سے شام تک جن سے واسطہ پڑتا ہو، یا محلے داری ہو، یا جہاں کہ انسان کا گزر بسر زندگی کا، اپنے اس ماحول میں، اپنے دائرہ حیات کے اندر جن سے کبھی اس کا سروکار نہیں، انسان سلام دعا میں پہل کرے. سلام دعا، حال احوال، خیر خیریت، مزاج شناسی، دیکھتے دیکھتے وہ جو اجنبی تھا وہ دوست بن جاتا ہے. تو محبت پھیلانے کا اور محبت اور تعلقات کو جوڑنے کا جو آپ نے قیمتی گویا کہ گر عطا فرمایا, فرمایا کہ سلام کو عام کرو, اور دوسری چیز آپ نے فرمایا کہ ہدیوں کا لین دین کیا کرو. ہدیہ, ہدیے سے یہ ایک چھوٹا سا ہدیہ سامنے جاتا ہے, یہ اپنے ساتھ محبت کا ایک بڑا پیغام لے کر جاتا ہے. اس نے اس کو ہدیہ دیا, گویا کہ محبت اس نے اس کو دے دی. وہاں سے پلٹ کر جب ہدیہ آتے تو گویا کہ اس نے محبت دے دی. ہدیوں کے لین دین کے ساتھ فرمایا تحادو تحابو, ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو, اس کے ذریعے سے محبتیں سمیٹا کرو. عمل کی زندگی میں انسان تجربہ کر کے دیکھ لے. بزرگان دین نے تو فرمایا کہ جس سے انسان کو حسد ہو, اس حسد والے کو انسان, اس حسد کے جہاں دوسرے علاج ہیں, ایک علاج تو یہ کہ انسان اس کے دعائیں خیر کرے کہ یا اللہ اس کے حسن میں, جمال میں, مال میں, کمال میں, اس کے ہنر میں, اس کے کاروبار میں, اس کی خوشیوں میں اور ترقی دے. نہ چاہتے ہوئے بھی حسد اگر حسد کی آنکھ سے بچنا چاہتا ہے تو سامنے والے کے لیے نہ چاہتے ہوئے بھی زبردستی دعائیں کرے, یا اللہ اس کو اور ترقی دے, اس کی جو شہرت ہے اس میں اور چار چاند لگا, اس کا جو کمال ہے اس میں اور, یا اللہ اس کو نظر سے بچا. زبردستی جب یہ دعائیں دے گا دو چار مرتبہ کے بعد وہ حسد کی آنکھ بجھ جائے گی, اور بھی واقعتا اس کی دعا وہ دلی دعا بن جائے گی. اور ساتھ میں دوسرا علاج یہ بھی تجویز فرمایا کہ انسان اس کی تعریف کیا کرے. جس طرح حسد کے اندر آگ میں جب انسان جلتا ہے کڑتا ہے تو دوسرے سے اس کی برائیاں کرتا ہے, ارے وہ کیا اس کی تو حقیقت ہم جانتے ہیں, ہم سے پوچھو اس کی حقیقت, اس کی اوقات میں جانتا ہوں. یہ جلن ہے, حسد ہے, کڑن ہے, جس جلن کو انسان اپنے الفاظ سے نکالتا ہے. اس کے برعکس اگر انسان حسد کی آنکھ سے بچنا چاہتا ہے تو جو اس کا محسود ہے, جس سے اس کو جلن ہے, اس کی تعریف کیا کرے نہ چاہتے ہوئے بھی کہ ہاں بھائی اس کے یہ کمال ہے, اس کی یہ خوبی ہے, اس کے اندر یہ انداز بڑا اچھا, خود بخود جب وہ دو چار دفعہ تعریف کرے گا حسد کی آنکھ بجھ جائے گی. وہیں پر ایک علاج بزرگوں نے تجویز کیا کہ اس کے لیے انسان دعائیں کرے, اس کی چرچے کرے, تذکرے کرے, اور اس کو کبھی کبھی ہدیہ دے دیا کرے. ہدیہ دینے سے بھی انسان کے دل کی محبتیں آپس میں جڑتی ہیں, رشتے جڑتے ہیں, تو وہ حسد کی آنکھ بجھتی ہے پھر. تو آپ نے محبت کا قیمتی جوڑ کا قیمتی جوہر عطا فرمایا کہ تحادو تحابو, ایک دوسرے کو ہدیہ لیا دیا کرو, لین دین کیا کرو, اس سے محبتیں تمہاری آپس میں جڑیں مضبوط ہوں گی. تو عرض کرنے کا مقصد یہ کہ کئی ایک چیزیں ہیں جو باریکی ہے کہ انسان اگر ان کو اپنا لیتا ہے تو تھوڑے کام بھی بڑے وزندار بن جاتے ہیں. تو عرض کرنے کا مقصد یہ کہ یہ چار احادیث جو امام ابو داود رحمہ اللہ نے بیان فرمائی, تو اس میں جو آخری حدیث ہے جس میں فرمایا کہ انسان کا جب یہ مزاج بن جائے کہ وہ سامنے والے کے لیے وہی چیز پسند کرنے لگ جائے جو اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہے, تو اس کے نتیجے میں بھی انسان کی زندگی کے اندر بڑا سدھار پیدا ہو جاتا ہے, حقوق کی ادائیگی بڑے ہی پیارے انداز سے ہونے لگتی ہے. تو کثرت ذکر اللہ, اللہ کی یاد میں مشغول رہنا, یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مقصود بنایا ہے, مطلوب بنایا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی محبت انسان سمیٹنا چاہے, لا یعنی چیزوں سے بچے, زندگی کے اس قیمتی سرمایہ کی حفاظت کرتے ہوئے حقوق اللہ کو صحیح نہج پر ادا کرے, اور ساتھ ساتھ حلال حرام کو سامنے رکھ کر محتاط زندگی گزارتے ہوئے حقوق العباد کی بھی صحیح طرح سے انسان رعایت رکھے, تو ان تمام پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر کثرت سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرے, کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے, اللہ کی یاد میں زبان کو لگائے رکھے. کثرت سے جب اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم بھی پھر اپنے بندے کو یاد کرتے ہیں, اس کے تذکرے کو عام کر دیتے ہیں. بندہ اللہ کے تذکرے کرتا ہے, محبت دل میں جگہ پکڑتی ہے, دل آباد ہوتا ہے, زبان ذکر اللہ سے تر بتر ہو. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اللہ, ایک صحابیہ ہیں حضرت یسیرہ رضی اللہ تعالی عنہا, جو مہاجرات میں سے ہیں, ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے آئی تھیں. ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں آئے ہوئے تھے, تو آپ نے فرمایا کہ کثرت سے اللہ تعالیٰ کی تسبیح تحمید تقدیس کرتی رہا کرو, اور ان کو انگلیوں پر گنتی رہا کرو. خدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معمول مبارک تھا کہ ذکر اللہ کو آپ شمار کیا کرتے تھے. اس کا باقاعدہ ایک طریقہ کار ہے جو عقد انامل کہلاتا ہے, انگلیوں کی گنتی. جو طریقہ کار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا ہوا تھا وہ عقد انامل کا تذکرہ ہے, جو فی الحال ہمارے یہاں تو بالکل ناپید ہو چکا, وہ عمل میں نہیں ہے. ایک گنتی وہ جو ہم پوروں پر کرتے ہیں, یا خانوں کے اندر انگلیوں کے تین خانے, تو ہر خانے کو ایک تسبیح انسان شمار کرتا ہے, تو 15 خانے دائیں ہاتھ میں, 15 خانے بائیں ہاتھ میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو گنتی کیا کرتے تھے وہ انگلیوں کے ذریعے ہوا کرتی تھی، پہلی انگلی، دوسری انگلی، تیسری انگلی، پھر اس طرح کر کے، پھر وہ الگ ایک طریقہ کار ہے پورا، اس میں 99 تک دائیں ہاتھ کے بعد گنتی پوری ہو جاتی ہے، باقاعدہ اس کے بعد کتابیں ہیں، رسالے ہیں، باقاعدہ طریقہ کار ہے. 100 کے عدد کے لیے پھر یہ انگلی بند کی جاتی تھی، 100 یہاں سے شروع ہوتا تھا، پھر یہ چلتے 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 99، پھر 200 یہاں پہ، پھر چلتے چلتے پھر 300 یہاں پہ. تو ان دونوں ہاتھوں کی گنتی یہ ہزاروں کے اوپر چلی جاتی ہے. آپ کا جو طریقہ کار تھا وہ ایسا تھا کہ جو دائیں ہاتھ کے اوپر ہی پورا ہوتا تھا. ہمارے یہاں جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ ہم پوروں کے اوپر گنتے ہیں، تو اس میں یہ کہ 15 کا عدد دائیں ہاتھ پر ہو جاتا ہے، 15 کا عدد بائیں ہاتھ پر ہو جاتا ہے. تو بسا اوقات یہ بھی بات سامنے آتی ہے کہ دائیں ہاتھ پر تسبیح ہونی چاہیے، بائیں ہاتھ پر نہیں. تو شرعی لحاظ سے جواز کی حد تک دونوں ہاتھوں پر تسبیح کرنے کی اجازت ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں. حدیث مبارک میں جو آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں ہاتھ پر تسبیح کیا کرتے تھے، تو میں نے پہلے وضاحت کر دی کہ وہ طریقہ کار عقد انامل کا، اس میں 99 تک کا عدد پورا دائیں ہاتھ پر پورا ہو جاتا ہے. تو اگر وہ طریقہ انسان اختیار کرے تو اس میں تو ساری تسبیحات دائیں ہاتھ پر پوری ہو جاتی. لیکن اگر یہ طریقہ کار ہو کہ پوروں پر انسان گن رہا ہے، تو پھر بائیں ہاتھ کو بھی اگر انسان اس نیت سے کہ چلو یہ بھی گواہ بنے گا عبادت کے اندر، تو اس میں کوئی ممانعت اور قباحت نہیں. لیکن پھر بھی اگر انسان چاہے چلو دل دائیں ہاتھ کے اوپر ہی میں تسبیحات پوری کروں، تو یہ بھی اچھا ہے، کوئی مذائقہ نہیں. لیکن ناجائز نہیں کہا جاتا کہ بائیں ہاتھ پر بھی اگر کوئی عقد شمار کر رہا ہے، گنتی شمار کر رہا ہے، تو اس کو ناجائز کہا جائے، تو ناجائز نہیں ہے. افضل تو وہی ہے کہ اگر انسان کو طریقہ آتا ہو تو اس کے مطابق کرے، نہیں آتا تو کوئی حرج نہیں. پھر انسان دائیں ہاتھ پر بھی 30 کا عدد پورا کرے، 100 کا عدد پورا کر سکتا ہے، چاہے تو بائیں ہاتھ کو بھی گنتی میں شمار کر سکتا ہے. ایک طریقہ جو عرب کے ایک شیخ نے سکھایا وہ بھی بڑا آسان ہے، اس میں تو یہ کہ دائیں ہاتھ پر ہی 33 کا عدد پورا ہو جاتا ہے. آسانی کے لیے آپ حضرات کو بھی بتا دیتا ہوں کہ یہ دائیں ہاتھ پر اگر انسان چاہے کہ ہر نماز کے بعد جو 33 مرتبہ تسبیح پڑھنی ہوتی ہے، تو خالی دائیں ہاتھ پر ہی پوری ہو جائے، تو یہ دائیں ہاتھ کا جو نقشہ ہے اس کی چھوٹی انگلی کی جڑ سے انسان شروع کرتا ہے ایک عدد، اس کے اوپر جو پورے کا دوسرا نشان ہے یہ 2 عدد، اس کے اوپر تیسرا نشان یہ 3 عدد، اس کے اوپر انگلی کا سرا یہ 4 عدد، پھر واپس نیچے اترے تو یہ 5 عدد، پھر نیچے اترے تو 6 عدد، پھر جڑ میں آ گئے تو 7 عدد. تو ایک انگلی پر 7 کا عدد شمار ہو جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، تو ایک ہی انگلی پر 7 دفعہ ہو جاتا ہے، شروع اس کے اوپر، اس کے اوپر سرا، پھر واپس نیچے، پھر اس کے نیچے، پھر جڑ، تو چھوٹی چھنگلیاں پر 7، پھر برابر میں نیچے جڑ میں 1، اس کے اوپر 2، اس کے اوپر 3، پھر سرا یہ 4، پھر واپس نیچے 5، پھر 6، پھر جڑ میں 7، تو 7 + 7 = 7 × 7 = 14، 7 × 21 = 7 = 21، 7 × 28 = 28، تو 4 انگلیوں پر 28 کا عدد پورا بن جاتا ہے. اس کے بعد پھر یہاں 2 نشان ہیں، جب 28 ہو گئے تو 29 30 31 32 33، انگوٹھے کے اندر پھر انسان ان نشانوں کو جڑ، بیچ والا سرا، سرے سے پھر واپس بیچ، پھر جڑ. تو یہ طریقہ بھی آسان ہے کہ انسان اگر دائیں ہاتھ پر ہی تسبیح 33 دفعہ پڑھنا چاہتا ہو، تو یہ طریقہ بھی آسان ہے کہ لمحوں میں انسان پورا 33 کا عدد اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر ہی پورا کر سکتا ہے، اس میں پھر الجھن بھی نہیں ہوتی کہ پورا 33 کامل مکمل بن جاتا ہے. تو غرض یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تسبیحات اس طرح انگلیوں پر گنا کرتے تھے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ بھی اپنی جب کوئی اوراد و وظائف کرتے تھے تو انگلیوں پر آپ اس کی گنتی کیا کرتے تھے. تو حضرت یسیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک خاتون تھیں، صحابیاں تھیں، جب آپ ان کے یہاں تشریف فرما ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح، تحمید، تقدیس کو اپنے اوپر لازم کر لو اور اس کو انگلیوں پر گنا کرو. وَعَقِدْنَهَا بِالْأَنَامِلِ، ان کو اپنی انگلیوں پر گنا کرو. فرمایا کہ اس لیے کہ قیامت کے دن ان انگلیوں سے بھی پوچھا جائے گا کہ تم کیا کیا کر کے آئی ہو، اور پھر ان کو نطق دیا جائے گا، قوت گویائی دی جائے گی، یہ جواب دیں گی کہ یہ ہاتھ کے انگلیاں، پورے ہاتھ کیا کیا اچھے کام، کیا کیا برے کام کر کے آئے ہیں. فرمایا کہ اگر تم اپنے ہاتھوں کو اللہ کی اس سے دور رکھو گی، ذکر و اذکار سے دور رکھو گی، تو فرمایا کہ پھر تم تو اللہ کی رحمت سے دور ہو جاؤ گی. تو اس حدیث مبارک میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ اپنی انگلیوں پر ان کو گن لیا کرو تاکہ یہ تمہارے لیے گواہ بن جائیں. تو اعضاء اور جوارح وجود انسانی سے جو بھی کام کیا جا رہا ہے، چاہے وہ خیر کا ہو چاہے وہ شر کا ہو، ہر کام کے اوپر یہ اعضاء بدن بھی گواہ بنتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی ان تسبیحات کو، تقدیس ہو، تسبیح ہو، تحمید ہو، تکبیر ہو، ان کو انگلیوں پر گنتی رہا کرو، اس لیے کہ قیامت کے دن انگلیوں سے بھی سوال ہوگا کہ کیا کیا کر کے آئی ہیں. تو تو فرمایا کہ اللہ پاک ان کو قوت گویائی عطا فرمائیں گے تو یہ پھر گواہ بنیں گی, جواب دیں گی کار خیر پر بھی کار شر پر بھی. فرمایا کہ اگر تم نے ان ہاتھوں کو خیر کے کاموں سے دور رکھا تو پھر تو اللہ کی رحمت سے دور ہو جاؤ گی. تو اس طرح سے انگلیوں پر گننے کے ذریعے سے گویا کہ ذکر اللہ کرنے والا انسان چاہے وہ انگلیوں پر گنے, چاہے تسبیح کے دانوں پر گنے, چاہے وہ آج کل کاؤنٹر آتا ہے چھوٹا سا اس پہ گنے, تو یہ چیزیں گننے کے ذریعے ایک تو وہ عدد جو مطلوب ہے شریعت میں باقاعدہ کچھ اذکار ایسے ہیں جو عدد خاص کے ساتھ آپ نے تلقین فرمائے. اب یہ تسبیح فاطمی جو کہلاتی ہے کہ جس میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئی تھیں غلام اور لونڈی لینے کے لیے, تو لیکن وہاں موقع نہیں ہوا تو واپس چلی آئیں. بعد میں عام صلی اللہ علیہ وسلم آگے کہ فاطمہ تم آئی تھی خیریت تو؟ تو بتایا کہ یا رسول اللہ کچھ غلام اور لونڈی آپ کے آئے ہوئے تھے تو میرے چکی چلا چلا کے ہاتھوں میں گٹے پڑے ہوئے ہیں, پانی کا مشکیزہ اٹھا کر رسی کے نشان پڑے ہوئے, جھاڑو پوچھا لگاتی ہوں, گھر میں کپڑے میلے ہو جاتے ہیں, تو لونڈیاں آئی ہوئی تھیں, کچھ میں نے سوچا کہ لونڈی میں بھی لے لوں. تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کیا میں تم کو لونڈی اور غلاموں سے بہتر چیز نہ بتا دوں؟ کہا ضرور. تو آپ نے فرمایا کہ دونوں کو, حضرت علی حضرت فاطمہ دونوں کو فرمایا کہ رات جب تم بستر پر لیٹ جاؤ تو 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیا کرو, 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھ لیا کرو, 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو. یہ لونڈی اور غلاموں سے کئی درجے بہتر اور افضل ہے, اور تمہارے سارے بھاری بھرکم کام اللہ تعالیٰ آسان بنا دیں گے. تو بڑا قیمتی نسخہ ہے, یہ مجرب ہے, باقاعدہ مستند روایات کے اندر آیا, صحیح بخاری کی روایت ہے. تو رات سوتے وقت انسان اگر اس کو معمول بنا لے, تو یہاں دیکھیں 33 کا عدد باقاعدہ مخصوص آپ نے ارشاد فرمایا, 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر. تو یہ عدد مخصوص بسا اوقات بہت سی چیزوں میں مؤثر ہوا کرتا ہے. اسی طرح 100 مرتبہ کا بھی ذکر آتا ہے, فرمایا کہ جو شخص روزانہ 100 مرتبہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہو تو قیامت کے دن وہ اس حال میں اٹھے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا دمکتا ہوگا. اور ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اپنی زبانوں کو ذکر اللہ سے تر بتر رکھتے ہیں قیامت کے دن ہنستے کھیلتے خوش و خرم و جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے, کوئی گھبراہٹ کوئی پریشانی کوئی فکر مندی نہیں ہوگی. وقت ختم ہوا, مضمون بیچ میں رہ گیا. ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حد سے زیادہ رنجیدہ اور اداس تھے, افسردگی میں بیٹھے ہوئے تھے, جبریل امین تشریف لے آئے. پوچھا کہ حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ, اللہ تبارک و تعالی آپ کو سلام کہہ رہے ہیں اور وہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ آپ غمگین اور اداس اور رنجیدہ دکھائی دیتے ہیں, باوجود یہ کہ وہ علیم و بذات الصدور ہیں, دلوں کا بھید جانتا ہے, لیکن اعزاز میں اکرام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے جبریل امین کے ذریعے سوال فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلام کہا ہے, پوچھ رہے ہیں کہ آپ اس قدر رنجید اور غمگین کیوں ہیں. اللہ, تو آپ نے فرمایا کہ جبریل اپنی امت کے بارے میں فکر مند ہوں کہ نہ جانے قیامت میں ان کا کیا حال ہوگا. تو جبریل امین نے پوچھا کہ کافروں والی امت جس کو امت دعوت کہا جاتا ہے, یا مسلمانوں کے بارے میں جس کو امت اجابت کہا جاتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں, مسلمانوں کے بارے میں فکر مند ہوں کہ نہ جانے میری امت جو اسلام لائی ہے وہ قیامت میں اس کا کیا حال ہوگا, کیا حشر ہوگا. تو اس کے بعد حضرت جبریل امین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے گئے, بنو سلمہ ایک قبیلہ تھا ان کے قبرستان تھا, وہاں لے گئے. وہاں لے جا کر ایک قبر پر حضرت جبریل نے اپنا پر ایک قبر پہ مارا, فرمایا قم باذن اللہ, اٹھو اللہ کے حکم سے. دیکھا تو قبر سے ایک مردہ بڑا خوبصورت صاف ستھرا چمکتا دمکتا تر و تازگی کے ساتھ نکلا اور چلتا چلا آیا اور زبان پر تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ الحمدللہ رب العالمین, ذکر اللہ کرتے ہوئے آگئے. جب یہ کیفیت دیکھی, خوبصورت صاف ستھرے شفاف اور زبان پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریفیں پروردگار عالم کے لیے ہیں, یہ منظر دکھانے کے بعد فرمایا کہ جاؤ واپس اپنی جگہ پلٹ جاؤ, تو واپس اپنی قبر میں چلے گئے. دوسری قبر پر حضرت جبریل گئے, پر مارا تو اس میں سے بھی کہا قم باذن اللہ, اللہ کا نام لے کر اللہ کے حکم سے اٹھ جاؤ. دیکھا کہ نہایت بھیانک ایک بد شکل حیران پریشان نکلا, وہ بھی چلا ہے, ہائے افسوس, ہائے میری مصیبت, ہائے میری شرمندگی, ہائے 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 کرتا ہوا واہ ویلا چیختا چلاتا وہ بھی آیا بدحالی کے ساتھ, اور حضرت جبریل نے فرمایا جاؤ واپس اپنی جگہ پلٹ جاؤ, جا کر واپس اپنی قبر میں چلا گیا.
اس کے بعد حضرت جبریل امین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ حال ہوگا آپ کی امت کا کہ جو جس حالت کے اندر دنیا سے گیا تھا اسی حالت میں وہ قبر سے اٹھ کر واپس نکل کر آئے گا، جو ذکر اللہ کرتا ہوا گیا تھا وہ خوبصورت شکل و صورت کے ساتھ تر و تازگی کے ساتھ اللہ ہی کا نام لیتا وہ ذکر اللہ کرتا ہوا آئے گا، جو بدحالی کے ساتھ دنیا سے گیا تھا وہ اسی بدشکل ہی کے ساتھ حیرانی پریشانی اور اپنے لیے ہائے اور واویلا کرتا ہوا چیختا چلاتا چلا آئے گا۔ تو یہ انسان کی زندگی، اس کے اوپر دار و مدار ہے آخرت کا، محشر کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا الہ الا اللہ والوں کے ساتھ بڑا ہی اچھا معاملہ ہوگا، ان کے اوپر نہ قبروں میں وحشت اور دہشت ہوگی نہ ہی قیامت کے دن وحشت اور دہشت ہوگی۔ فرمایا کہ گویا کہ اس وقت میں وہ منظر دیکھ رہا ہوں اپنی نگاہوں سے کہ وہ لوگ اپنی قبروں سے اس حال میں اٹھ رہے ہیں کہ اپنے سر سے مٹی جھاڑ رہے ہیں، جس طرح مٹی سے غبار آلود انسان اٹھتا ہے تو مٹی جھاڑتا ہے نا۔ فرمایا کہ اس وقت گویا کہ میں وہ منظر دیکھ رہا ہوں کہ یہ لوگ، کلمے والے لوگ، اپنی قبروں سے سروں کے بال سے مٹی جھاڑتے ہوئے اٹھ رہے ہیں، ان کی زبانوں پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ الحمدللہ الذی اذهب عن الحزن، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے غم اور پریشانی دکھ درد کو ہم سے دور کر دیا۔ تو یہ کلمے کے اوپر قائم دائم رہنے والا، اس کے تقاضوں پر عمل کرنے والا، اپنی زندگی کو نیکیوں کے ساتھ گزارنے والا، دنیا میں بھی اللہ پاک اس کو حسن خاتمہ نصیب فرماتے ہیں، آخرت میں بھی اس کو پھر ایسا تر و تازہ ذکر اللہ کے اندر لگا ہوا اٹھائیں گے کہ فرمایا کہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ پھر جو اللہ اللہ کرتا ہوا دنیا میں زندگی گزار کر گیا اور زندگی بھی اچھی اس نے گزاری، سنبھل کر صحیح نہج پر اللہ کی یاد کے اندر زندگی گزار کر گیا ہوگا تو آخرت کے میدان میں بھی اللہ کو یاد کرتا ہوا ہی آئے گا، اور فرمایا کہ ان پر نہ تو قبروں میں وحشت ہوگی نہ ہی قیامت کے دن ان پر وحشت ہوگی، وہ اٹھ رہے ہوں گے اور سب جھاڑتے ہوئے کہہ رہے ہوں گے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور زبان پر ہوگا الحمدللہ الذی اذهب عن الحزن، تمام تعریفیں اسی اللہ کی ہیں جس نے ہم سے غم اور دکھ درد تکلیف کو دور کر دیا۔ اللہ کرے کہ ہم بھی انہیں خوش نصیب بندوں میں سے ہوں کہ جو ذکر اللہ کرتے ہوئے زندگیاں مبارک گزاریں اور گناہوں سے بچتے ہوئے پاکیزہ زندگی محتاط انداز سے گزار کر، لایعنی چیزوں سے بچ کر، اپنی زندگی کی قیمتی سرمایہ کو آخرت کے لیے کارآمد بنا کر، حقوق اللہ بھی اور حقوق العباد بھی صحیح انداز پہ ادا کر کے کامیاب با مقصد با مراد زندگی گزار کر پلٹنے والے ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سعادت کا جینا نصیب فرمائے، بابرکت، خیر والی، مال و دولت والی، علم و عمل والی، تقوی اور پرہیزگاری والی، صحت اور عافیت والی عمر دراز عطا فرمائے، خوشیوں سے لبرے زندگی عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام، ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، وصلى الله على النبي الامي الكريم، امين برحمتك يا ارحم الراحمين۔